home. We don't come to any center to worship any rich guy's opinions here. We come here to worship Allah according to the hukum of Imam al-Sadiq alayhi salam. That's why we come. We do a worship, isn't it right? You're doing worship here. You don't get sawab for what you like. You get sawab if you do for what Allah likes. For the sake of Allah. That's why you get sawab, isn't it right? If I move my hand like this and I ask Allah to give me sawab, Allah can say to me on the Day of Judgment, did I ask you to move your hand like this? Why should I reward? Isn't it right? You do what you want to do. You can't say it's ibadat. It can be classified as ibadat only if you do something which is sanctioned by Allah. And then you do it for His sake. Qurbatan ilallah. So you find that faqr is comfort. Al-faqr rahatun. Wala Quran says, wala tatrid alladhina yad'una rabbahum bil ghadawati wal ashi. Don't repel those people who call upon their Lord in the morning and the evening. So these, the close companions of the Holy Prophet, all of them were like yuriduna wajhahu. They want the wajh of Allah. Look at the level of their love. When Prophet asked Allah subhanahu wa ta'ala, why is that status that these people enjoy? In other words, walaikum salam. Allah subhanahu wa ta'ala replied, because there are people who ask from us dunya. And there are people who ask from us the akhirat. But these are the ones who ask from us ourselves. That means they ask from Allah nothing but Allah subhanahu wa ta'ala. This is the reason why we learn. This is the reason why they are that high in the eyes of Allah. The hadith says, Al-qulubu salasatun. The souls are three types. Qalbun mashghulun bid-dunya. Category number one of soul is that a soul is a soul which is engaged with dunya. Some people, their focus of life is dunya. They think they are successful. The more money you make, the sort of car you drive, this defines how much successful you are, quote unquote. Isn't it right? That's their definition of success. As much as they pile araz ad-dunya, temporary belongings of this world. Araz means temporary. It's all going to go away. Nothing survives. So, kafa, it is sufficient for the lowliness of this dunya that it is bound to be devastated. Everything of this world will not survive. Will be gone. If it had some value, why in the world would Allah let this dunya to become fani and devastated if it had a value in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala? Amir al-Mumineen alayhi salam has said, لو كانت لو كانت الدنيا تعدل عند الله مثل جناح بعوضة ما أعطى كافرا ولا منافقا منها شيئا. If dunya had a value equal to the wing of a mosquito, Allah would not have given dunya to neither a kafir nor a munafiq. A wing of a mosquito, what's the market value of a wing of a mosquito? What a beautiful example Amir al-Mumineen has given to make us understand these ma'arif of Quran and Ahlul Bayt, which is the real life, like I said in my first majlis in IEC. This is the Abe Hayat. You don't believe in any Abe Hayat. There is no such fountain available anywhere. This is the real Ma'ul Hayat, somebody, the Ma'arif of Quran and Ahlul Bayt that we learn from Babu Madinat Ilmin Nabi, Babu Madinat Ilm, Amirul Mumineen wa Imam al Muttaqeen Ali ibn Abi Talib alayhi salam. This is the water of life. We make ourselves alive eternally by drinking from the mashrab, from the source of the knowledge of Imam Ali alayhi salam, which is the ilmul ghaib and ilmun ladunni of Allah. That's how you make yourselves eternally alive. So we find that there are three types of souls: qalbun majhulun bid dunya, a soul which is engaged with dunya; وَقَلْبٌ مَشْغُولٌ بِالْأُقْبَى. The hadith of the Prophet says the second soul, the other soul, is the one which is engaged with uqba, akhirat. Focus of attention of a person is how he can get more rewards in the day of judgment, get closer to Allah subhanahu wa ta'ala. Inna darajat al-jannah ala qadri ayat al-Qur'an. The Holy Prophet has said the levels of paradise are in the magnitude of the ayat of Qur'an. You want to know what is the level that you belong in paradise? Very easy. Answer to this question is so easy. Just find out how many ayat of Quran in your 70 years of life, 80 years of your life, how many ayat of Quran did you understand and properly and practice in your life? If you understood only 60 ayat of Quran throughout your life, although you reached the age of 80, but you only understand the meaning and practice and implemented the meaning of 60 ayat in your entire life, this is your level in the paradise. And we don't believe in raf'ud darajat. Once you get in the paradise, no one ever can get elevated to the higher levels. There is no raf'ud darajat inside the paradise. If you want to get elevated, we need to arrange what elevates us right now and right here. We don't have raf'ud darajat al-amaliyya, although we have raf'ud darajat al-ilmiyya. There's a difference, fine line between two things. You can never get elevated by doing actions, because that is not the place of doing actions. Actions are done here, al-yawm, amalun wala hisab, how Imam Ali r.a. says. Today is the day of action, no accountability. No one is holding you accountable here, isn't it right? Wal ghad hisabun wala amal. And tomorrow, that means day of judgment, is accountability and no action. So you can't do actions there. There's no raf'ud darajat, there's no elevation of your levels through doing some action to you can compensate and get further high in your levels. No. We do believe in raf'ud darajat al-ilmiyya, although, you know, your level of knowledge can be increased for certain category of mu'mineen. So we find that Imam Al-Kadhim alayhi salam asked one of his companions that atuhibbu al-baqa'a fi dunya, do you love to live in this in the world? And Hafs is the companion of Imam Al-Kadhim alayhi salam, and he replies back, naam, I love to live in this world. He is a companion of our Imam, you know, he's a very good person. And Imam asks him the reason, and he says, so because I want to live in this world more, so I can recite my beloved surah of the Holy Quran, which is Suratul Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad, more and more. That's the reason he wants to live more in this world. Surat Ikhlas was the beloved surah of Amirul Mu'mineen, alayhi salatu wasalam. He used to read that surah frequently, in all the raka'ats of his prayers. It was beloved to him. So Imam Kadhim alayhi salam replies to Hafs that man mata min awliya'ina, if one of our followers, lovers dies, ullima fi qabrihi, he is taught inside his grave. Alright, so we do believe, our scholars say, we do believe that the level of knowledge can get increased for the awliya, for the lovers of Ahlul Bayt, but the practical levels and darajat of the paradise can never be elevated. So what I was telling to you, coming back to the point, it is easy for us to determine which level do we belong. You know, just find out how many ayat of Quran did you understand, did you manage to understand and practice in your life. That determines the level of yourself in the paradise, because Prophet has said, "Inna darajatil jannah ala qadri ayatil Quran." Levels of paradise are in the magnitude of the ayat of Quran. Yuqalu liqari'il Quran iqra warqa. It will be said to the reciter of Quran, recite and get elevated. فَيَقْرَأُ ثُمَّ يَرْقَى. So he will recite and get elevated. So the more ayat of Quran It's not just reciting, my teacher Ayatollah Jawadi, Hafizahullah. You know, he said that it's not just qira'at, doesn't mean that you can just parrot some verses. There are so many people who are parroting these verses, isn't it right? But they still have the bughd of Ahlul Bayt and the walayat of Ahlul Bayt in their hearts. This kind of recitation cannot take a person anywhere. Reciting Quran means practicing the contents of those ayat that you recite. How many ayat did you practice in your life? This is the question. So coming back to the hadith that I was saying, that Prophet told us the souls are of three types. Qalbun majhulun bid dunya, the soul engaged with dunya. Qalbun majhulun bil uqba, the soul engaged with akhirat. And then he said, Qalbun majhulun bil mawla. That means Allah. Isn't it right? So, this is where Rasulullah started in Khutbatul Ghadir, isn't it right? After asking the people, Man awla bil mu'minina, awla nas bil mu'minina min anfusihim. Then he said, Inna Allaha mawlaya. That's how his sentence starts. Allah is my mawla. Wa ana mawla al mu'minin. And I am the mawla and hakim of the mu'minin, the ruler. Although we continue to separate religion from politics. Ni maulana, member se siyasi baatein nahi honi chahiye. Maine kaha kisi shahar mein, maine kaha agar member-e-Ali se, member-e-Rasool se, Ali ki adilana siyasat pe baat nahi ho sakti, to is member ko main Muawiya ka member samajhta, Ali ka member hi nahi samajhta. Ali ka member wahan wo hai ki jahan Ali ki adilana siyasat-e-ilahiya ki guftagu ho sakti ho. کتنا دور ہو گئے ہم اہل بیت کی ولایت سے ولایت فقیہ حلق سے نیچے نہیں اتر رہی نا کیونکہ ابھی ولایت علی یا نل سے نیچے نہیں اتر رہی ہے تاغوتوں کی چاپلوسیاں کر رہے ہیں ولایت علی کو سمجھ گئے ہوتے تو سمجھنے میں کوئی مشکل نہ پیش آ رہی ہوتی اسی لیے بنو امیہ کو کامیاب بنا رہے ہیں آج تک دین و سیاست کو تو انہوں نے جدا کیا نا دین کن سے لیا اپنے چار ان چار اماموں سے کہ جو رسول کے انتقال کے 100 سال بعد پیدا ہوئے دین تو ان سے لیا ہے نا فقہ پہ تو ان کی عمل کر رہے ہیں نا ان چار اماموں کی اور سیاست کن سے لے رہے ہیں سقیفہ والوں سے اور سقیفہ کے دن بھی ان لوگوں نے آ کے مولا کائنات سے ان کا دین نہیں چھینا تھا دین تو چھین سکتے بھی نہیں تھے کس کی مجال کے مولا سے ان کا دین چھین لے حکومت ہی چھینی تھی نا کرسی چھینی تھی نا تو اگر دین سیاست الگ ہے تو کیا برا کیا پھر تو سیاست تو اگر آپ کی نگاہ میں دین کا حصہ ہے ہی نہیں تو سیاست اور کرسی چھین بھی لی تو کیا برا کیا وہ تو دین کا حصہ ہے ہی نہیں دین تو چھین سکتے بھی نہیں تھے کس کی مجال کے مولا سے دین چھین لے ان کا ملاحظہ فرمایا کہ کتنا ہم کتنا دور ہو گئے ولایت اہل بیت سے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ تیسری the third category of the soul is قلبٌ مشغولٌ بالمولا اور خطبہ غدیر کا آغاز رسول نے یہاں سے کیا ان اللہ مولایا اللہ میرا حاکم ہے وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ اور میں مومنوں کا حاکم ہوں وَأَنَا أَوْلَى بِهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ اور میں ان کے اوپر ان کے اپنے نفسوں سے زیادہ ولایت و حکومت و اختیار رکھتا ہوں تسلط رکھتا ہوں فَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَاهُ سو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ قَلْبٌ مَشْغُولٌ بِالْمَوْلَى رسول فرما رہے ہیں کہ تیسری کیٹیگری اس روح کی بیان کر رہے ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ انگیج ہے the soul which is engaged with Allah سبحانہ وتعالی and then Prophet says أَمَّا الْقَلْبُ الْمَشْغُولُ بِالدُّنْيَا As far as that soul is concerned, which is engaged with dunya, فَلَهُ الشِّدَّةُ وَالْبَلَىٰ It is bound to get hardship and turmoil.
آسانی سے کوئی اس دنیا میں زندگی نہیں گزار سکتا. کفار کی دنیا بھی کوئی آسانی سے نہیں گزر رہی. منافقوں کے بھی کوئی آسانی سے نہیں گزر رہی. مشکلات تو سب کے لیے ہی ہیں.
تو یہ سوچنا کہ ہم اپنے اصولوں پہ سودا بازی کر کے دنیا کو آسان بنا لیں گے یہ خیال خام ہے دنیا آسان کسی کے لیے بھی نہیں ہوتی اللہ پہلے ہی وہی نازل کر چکا دنیا پہ رسول فرمائے ان اللہ قد اوحا الی الدنیا اللہ نے یقیناً دنیا پہ وہی نازل کی ان فرمایا کیا کہا اللہ نے ان اتعبی من خدمکی کہ جو تیری خدمت کرے اس کو تھکا مار ان اتعبي من خدمكي و اخدمي من خدمني, اور جو میری خدمت کرے اس کی تو خدمت کر.
یہ وہی نازل کر چکا, اٹس اے ڈن ڈیل.
سو یہ نہیں ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ ہم بڑے اسمارٹ ہیں, ہم اگر اپنے اصولوں کو چھوڑ دیں گے, ظالموں کی حمایت کریں گے تو ہماری دنیا تو کم از کم سنور جائے گی. نہیں, سنورتی کچھ بھی نہیں ہے. عمر ابن سعد کو بھی رہ کی حکومت نہیں ملی. ملنا اتنا ہی ہے جو مقدر میں لکھا ہے, اور جو مقدر میں لکھا ہے اس کے لیے دین بیچنے کی حاجت نہیں, وہ تو ویسے ہی مل کے رہے گا بغیر انسان بیچے یا نہ بیچے. سلوات پڑھیے مولانا. لہذا فرماتے ہیں پیغمبر اکرم کہ ام القلب قلب المشغول بالدنیا, جہاں تک اس روح کا سوال ہے کہ جو دنیا کے ساتھ مشغول ہے, فلہ الشدت والبلاء, اسے شدت بھی ملے گی بلا بھی ملے گی, یعنی راحت و آرام نہیں ہے. ام القلب المشغول بالعقبا, جہاں تک اس روح کا سوال ہے کہ جو آخرت کے ساتھ وابستہ ہے, فلہ الدرجات العلا, تو ایسی روح کے لیے بلند درجات ہیں. اور پھر فرمایا کہ وَأَمَّ الْقَلْبُ الْمَشْغُولُ بِالْمَوْلَى, جہاں تک اس روح کا سوال ہے جو خدا کے ساتھ وابستہ ہے, فلہ الدنیا والعقبا والمولا, تو ایسی روح کو دنیا بھی ملے گی, آخرت بھی ملے گی, اور خدا بھی ملے گا. صلوات پڑھیے مولانا.
اللہم صل علی محمد وآل محمد.
معلوم ہوا کہ ایسی ہستیوں کے لیے دارین کا ثواب بھی ہے
اور خدا ان کا اجر ہے. لہٰذا ہمارے عرفا کہتے ہیں کہ رسول و اہل بیت علیہ السلام کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ بہشت ان کا اجر نہیں ہے, بہشت ان کے پیروکاروں کے لیے ہے. ان کا اجر سوائے ذات الہی کے کوئی دوسری چیز ہو سکتی ہی نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے کوئی کام بہشت کے لیے کیا ہی نہیں ہے اپنی زندگی میں, نہ کوئی کام جہنم کے خوف,
عذاب الہی کے خوف سے کیا,
بلکہ خدا کی محبت کی خاطر کیا, عشق الہی کی خاطر کیا, اللہ کو اس کا اہل سمجھا عبادت کا, شکرن لہو, بعض حدیثوں میں اس کا شکر ادا کرنے کے لیے کیا.
تو ایسی ہستیوں کی جزا سوائے خدا کی اور کچھ ہے ہی نہیں. جیسے روزے کے بارے میں حدیث میں ہے نا, کہ حدیث قدسی میں کہ الصوم لی, اللہ فرما رہا ہے پیغمبر اکرم سے
کہ روزہ میرا ہے, الصوم لی وانا اجزی بہی, اور میں اس کی جزا دوں گا. اس ٹون میں گفتگو کسی دوسرے عبادت کے لیے وارد نہیں ہوئی کسی حدیث میں یا آیت میں اس انداز سے کہ روزہ میرا ہے. نماز کے لیے نہیں کہا گیا اس طریقے سے, یہ زکوٰۃ کے لیے نہیں کہا گیا, یہ خمس کے لیے نہیں کہا گیا, کسی عبادت کی سنت. اور میں اس کی, اور اس کو بعض عرفا کس طرح سے پڑھتے ہیں, اس حدیث قدسی کو پڑھتے ہیں کہ الصوم لی و انا اجزا, اجزی کے بجائے کہتے ہیں اجزا
بہی, یوں بھی پڑھا جا سکتا ہے عربی گرامر کی روح سے.
یعنی کیا مطلب ہے, یعنی کہ روزہ میرا ہے اور میں اس کی جزا ہوں, نہیں یہ کہ میں اس کی جزا دوں گا, میں خود اس کی جزا ہوں. یعنی روزے کی کا ثواب خود اللہ سبحانہ و تعالی ہے. صلوات پڑھیے
اللہ صلی علی محمد.
تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ تین قسمیں روح کی بیان کی گئی ہیں. تو انسان کا کی ذمہ داری رسول و اہل بیت علیہ السلام کی نقش قدم پہ چلتے ہوئے یہ ہے کہ ہم پوری کوشش کریں, ان جیسا تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا, کوشش کرنا ہماری ذمہ داری, اسی لیے یہ تعلیمات بیان کی گئی ہیں کہ انسان کوشش کرے جتنا زیادہ سے زیادہ ان کے نقش قدم پہ چلے. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں دنیا کے ساتھ وابستگی نہ پیدا کریں, اور کوشش یہ ہو کہ طریقت رسول و اہل بیت پہ چلیں, جیسے کہ میرے مولا امام رضا نے فرمایا تھا معروف کرخی سے, معروف کرخی کو مسیحی نصرانی لوگ نصرانیت کی تلقین کرتے رہے, تبلیغ دین کرتے رہے, تثلیث کا عقیدہ پڑھاتے رہے. کبھی انہوں نے تثلیث کا اقرار نہیں کیا, ان کا کبھی دل ہی نہیں مانا, وہاں سے فرار کر کے آ گئے, امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے. اور مولا نے یہی فرمایا تھا کہ طریقت اہل بیت پہ چلو اور شریعت کی مخالفت نہ کرنا, نہیں تو کبھی بھی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے. طریقت باطن شریعت کو کہا جاتا ہے. شریعت ظاہر ہے, ہر ظاہر کا ایک باطن ہوتا ہے, لکل ظاہرن باطن. یہ شریعت کے جو احکام قلب رسول پہ نازل کیے گئے, یہ فائنل ورڈ کہ جو باقی تمام سابقہ شرائع کے لیے ناسخ ہیں, انویلیڈیٹ کر رہے ہیں, یہ سب سے عظیم ترین کامل ترین شکل ہے الہی احکام کی. یہ احکام ہیں جو کلیدیں ہیں سعادت تک پہنچنے کی. ان کے اوپر اگر انسان کامل طور پہ عمل کرے گا تو شریعت کے راستے سے طریقت تک پہنچا جاتا ہے, جو کہ باطن شریعت ہے. طریقت باطن شریعت والوں سے, اور شریعت اور طریقت کا امتزاج کیا جائے, ان کو ملا لیا جائے, تو اس کے بعد انسان حقیقت تک پہنچتا ہے کہ جو انسان کی اصل منزل ہے. صلوات پڑھی ہوں مگر یہ محبت والوں کا رستہ ہے, یہ ان لوگوں کا رستہ ہے کہ جن کو خدا اور رسول و اہل بیت سے محبت ہو. اسی لیے ہمارے بزرگان دین کہتے ہیں کہ محبت وہ سرمایہ دین ہے جسے ہمیں ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے. انسان گناہ بھی کر بیٹھے تو توبہ کر لینی چاہیے, ایسا نہ ہو کہ گناہوں میں اتنا آگے نکل جائے کہ یہ محبت ختم ہو جائے, کچل دے انسان محبت کو, دل سے نکل جائے. ایسا نہیں کرنا چاہیے, کچھ تھوڑا بہت رمق باقی رہے, جیسے بشرے حافی کے اندر محبت باقی تھی. گانا ہو رہا ہے, گانے کی بزم ہو رہی ہے گھر کے اندر, اور مولا امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہو رہا ہے بشر کے گھر کے سامنے. بعض لوگ ہیں نا اپنے بچوں کی بڑی تعریف کر رہے ہوتے ہیں, مولانا ہمارے بیٹا تو میرا بڑا عمدہ, ہاں بس یہ نماز نہیں پڑھتا, کبھی کبھی جھوٹ بھی بول دیتا ہے, مگر ویسے بہت شریف بچہ ہے. یعنی شرافت کی بھی اپنی اپنی تعریفیں, یہ نماز بھی نہیں پڑھتا, جھوٹ بھی بول دیتا ہے, جو کہ ساری برائیوں کی کلید جھوٹ ہے, وہ بھی بول دیتا ہے, مگر بچہ بہت اچھا ہے, ویسے بہت اچھا ہے. یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ انسان کو محبت کو باقی رکھنا چاہیے. اور امام کاظم علیہ السلام کا جو گزر ہو رہا ہے, آپ نے سنا کہ بشر کے گھر سے گانے کی آواز آ رہی ہے. سماع اللغو حرام نہیں ہے, لغو کا سننا اسلام میں حرام نہیں, استماع اللغو حرام ہے, یعنی لسننگ. دیر از اے ڈفرنس بٹوین ہیئرنگ اینڈ لسننگ. اگر آپ توجہ دے کے کھڑے ہو جائیں, سننا شروع کر دیں, محسوس ہونا شروع کر دیں, توجہ دے کے سنیں, یہ حرام ہے. کان میں پڑ جائے آواز تو اسے حرام نہیں کہا جاتا. تو امام کاظم علیہ السلام کے کان میں آواز پڑی لہو کی, معصوم ہیں وہ, کسی کے حرام کو اگنور نہیں کر سکتے. وہ ہم گناہگاروں کی طرح سے نہیں ہیں کہ لوگوں کا حرام دیکھیں اور پھر ذاتی تعلقات بچانے کے لیے اگنور کر دیں. نہیں, کیونکہ ان کی زوجہ کے میرے زوجہ سے بڑے اچھے تعلقات ہیں, لہٰذا ہم تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتے. اللہ سے بھلے تعلقات خراب ہو جائیں نعوذ باللہ, مگر ہمارے مومنین سے ذاتی روابط خراب نہ ہونے پائیں, اس لیے امر بالمعروف کو ٹھپ کر دیا جائے. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا کہ امام معصوم ایسا کام کبھی بھی نہیں کر سکتا, سوچ بھی نہیں سکتا. تو امام نے یقیناً امر بالمعروف کیا, کس طریقے سے کیا, اس کی خادمہ کوڑا پھینکنے کے لیے دروازے پہ آئی, اور جو کوڑا پھینکنے کے لیے دروازے کے باہر آئی تو آپ نے پوچھا کہ تمہارا مالک آزاد ہے یا غلام. اس کنیز نے جواب دیا کہ میرا مالک جو ہے وہ آزاد ہے, یعنی مقصد یہ کہ کوئی غلام نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ لوکان حرن لخاف من مولا, لوکان عبدن لخاف من مولا ہو, اگر وہ غلام ہوتا, اگر وہ بندہ ہوتا, اگر وہ عبد ہوتا تو اپنے مولا سے ضرور ڈرتا. مولا تو خدا ہے, ابھی میں نے آپ سے عرض کیا ان اللہ مولایا, پیغمبر نے فرمایا غدیر کے خطبے میں,
تو انسان اگر عبد الہی ہوگا تو یقیناً اللہ سے ڈرے گا. اگر ہم اپنے کو آزاد سمجھتے ہوں تو پھر انسان نہیں ڈرتا. یہ جملہ آپ نے کہا اور معصوم کے دہان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ میں کیا معجزانہ تاثیر. مگر معجزانہ تاثیر بھی ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے کہ جن کا قلب خود مستعد اور آمادہ ہو سننے کے لیے. تھوڑا معصوم کا کلام تو امام حسین کا کلام بھی وہی معصوم کا معجزانہ کلام ہے جو اشقیہ کے سامنے آپ نے تین تین خطبے دیے ہیں مگر کوئی اثر نہیں ہو رہا. تو امام کے معصوم کے کلام میں تو کوئی نقص نہیں ہے, کہیں بھی کوئی نقص نہیں ہے. سننے والوں ریسیپینٹ کے ریسپشن کا پرابلم ہے. روح کے اندر اتنی گناہ کی ظلمتیں انبار لگ گیا ہے ظلمات کا کہ اب نورانی کلام کو ایکوموڈیٹ کرنے کی تیاری نہیں ہے. معصوم کے کلام میں کوئی نقص نہیں ہے, نہ ان کے وے آف پریزنٹیشن میں کوئی نقص ہے. انسان کی روح کے اندر وہ نورانیت ختم ہو چکی ہے, شقی القلب ہو گیا ہے. اسی لیے علماء اخلاق کہتے ہیں کہ انسان قساوت قلبی کے درجہ, جو کہ شقاوت سے پہلے کا درجہ ہے, قساوت کے درجے تک واپس آ جائے توبہ کر کے, مسلسل گناہ پہ گناہ کرتا نہ چلا جائے بلا توبہ, کہ یہاں تک کہ انسان شقاوت کے مرحلے پہ پہنچ جائے. شقاوت کا مرحلہ جو ہے پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے. اگر انسان شقی القلب ہو جائے اب وہاں سے واپس نہیں پلٹ سکتا. لہذا امام نے بھی فرما دیا تھا کہ نصیحتیں میں کر رہا ہوں مگر میں جانتا ہوں میں کہ میری نصیحتوں کا تم پہ اثر نہیں ہوگا. قد ملئت بطونکم من الحرام, یقیناً تمہارے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہیں. یہ تو مولا کا ارشاد گرامی ہے. سب کربلا کے تمام اشقیا حرام خور ہیں, کوئی شک نہیں ہے. نہ فقط حرام خور ہیں بلکہ ولد الحرام بھی ہیں. اور یہ حدیث جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی ہے. کیونکہ مولا کی شہادت کے بعد جب آپ امام حسین کے جسد اطہر کے پاس آئی ہیں تو وہ ہستی سیدہ زینب کی وہ ہستی کہ جو علم لدنی کی مالک ہیں, جن کو علم اللہ کی طرف سے اشراق سے عطا کیا گیا, انتی بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ, جیسے امام سجاد نے فرمایا تھا آپ ایسی عالمہ ہیں جس کو پڑھایا نہیں گیا, یعنی دنیا میں کسی نے نہیں پڑھایا. آپ کے اوپر علم اللہ نے نازل فرمایا آپ کے قلب پہ. وہ عالمہ جو علم لدنی رکھتی ہیں, کیا فرمایا تھا شہزادی زینب نے؟ فرمایا تھا کہ ہذا حسین مرمل بالدماء قتیل و اولاد البغایا. اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے فرما رہی ہیں, اللہ تعالیٰ سے محو گفتگو میں فرما رہی ہیں کہ یہ حسین ہے کہ جو خون میں آغشتہ ہے. اور پھر فرمایا کہ مقطع الاعضاء, ان کے اعضاء ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں. قتیل و اولاد البغایا, بدکار عورتوں کے اولادوں کے ہاتھ قتل ہونے والے. معلوم ہوا کہ تمام کے تمام اشقیا ولد الحرام ہیں. نہ فقط ان کے پیٹ میں حرام ہے بلکہ خود بھی نطفہ حرام ہے, مار ہی نہیں سکتا کسی معصوم کو ولد الحرام کے علاوہ. یہ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ لا یقتل الانبیاء. علامہ سید عبداللہ شبر عراق کے بہت بڑے عالم تھے, جن کی معروف کتاب ہے مصابیح الانوار فی حل مشکلات الاخبار, جس میں انہوں نے صرف معصومین کی پیچیدہ حدیثوں کو اکٹھا کیا ہے. کچھ حدیثیں بظاہر بڑی آسان لگتی ہیں دیکھنے سے, مگر کچھ حدیثیں بڑی پیچیدہ ہیں جن کا معنی سمجھنا آسان بات نہیں ہے جب تک انسان علم الحدیث کا ماہر اور علم فقہ الحدیث کا ماہر نہ ہو. تو ان میں سے ایک حدیث یہ بھی نقل کی ہے علامہ سید عبداللہ شبر رحمۃ اللہ علیہ نے مصابیح الانوار میں کہ لا یقتل الانبیاء و اولاد الانبیاء الا اولاد الزنا, کہ انبیاء کو کوئی قتل نہیں کر سکتا نہ اولاد انبیاء کو کوئی قتل کر سکتا ہے سوائے اولاد زنا کے. صرف اولاد زنا ہیں جو قتل کریں گی انبیاء کو اور ان کے فرزندوں کو. تو میں آپ کی خدمت میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ بات یہ تھی کہ محبت کی رمق باقی رکھنی چاہیے, گناہوں کا اتنا انبار نہیں لادنا چاہیے کہ انسان کے دل سے محبت اہل بیت نکل جائے آہستہ آہستہ کر کے. تو مولا نے فرمایا کہ لو کان عبدا لخاف من مولاہ. معلوم ہوا کہ اگر بشر جو ہے
بندہ ہوتا یعنی خدا کا عبد ہوتا تو یقیناً ڈرتا اپنے مولا سے. اب یہ کنیز کے محو گفتگو ہے, امام کاظم علیہ السلام سے تھوڑی تاخیر ہوئی. اب جو اندر پہنچے تو بشر نے سوال کیا کہ آنے میں تاخیر کیوں ہوئی, تو جواب دیا کہ ایک اجنبی شخص, ایک شخص گزر رہا تھا گلی سے, اس نے مجھ سے سوال کیا کہ تمہارا مالک جو ہے, یہ جو شخص ہے اس گھر کا, ان ادر ورڈز یہ عبد ہے یا حر ہے, آزاد ہے؟ تو میں نے کہا نہیں, میرا مالک تو یہ جو آزاد ہے. تو اس نے فرمایا کہ اگر وہ عبد ہوتا تو یقیناً اپنے مولا سے ڈرتا. یہ جملہ سنا بشر نے تو اتنی تاثیر ہوئی, اتنا اثر ہوا کہ ننگے پاؤں دوڑا امام کو تلاش کرنے کے لیے, بزم لہو و لائب کو چھوڑ کے. ننگے پاؤں جانے والے کو عربی میں کہتے ہیں حافی, اس لیے تاریخ میں بشر الحافی کے نام سے مشہور ہے. بعض روایتیں بھی نقل روات میں سے بھی ہیں, راویان حدیث میں سے بھی ہیں, بشر حافی, بشر الحافی یعنی ننگے پاؤں چلنے والا, کیونکہ ننگے پاؤں دوڑے امام کے پیچھے
اور امام کی خدمت میں پہنچے. تھوڑی دیر ہی گئے تو امام کو پا لیا اور امام کی خدمت میں پہنچے اور عرض کی کہ مولا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ یہ کتنی بڑی سعادت ہے انسان کی کہ وہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کی توفیق دریافت کرے خدا سے. سعادت مندی ہے, خوشا بحال ان لوگوں کے, قابل تحسین و تبریک, قابل مبارک باد ہیں وہ لوگ کہ جو گناہ کے بعد توبہ کر لیتے ہیں. کیونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
فرما رہے ہیں کہ التائب حبیب اللہ, توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب ہے, اللہ کو محبت ہے توبہ کرنے والے سے. تو سعادت مندی کی بات ہے کہ انسان کو گناہ کے بعد توبہ کی توفیق ہوتی ہے. اس کے لیے بھی توفیق چاہیے,
انسان اتنا نہ آگے بڑھ جائے کہ گناہ کی توفیق بھی سلب ہو جائے خدا سے. تو بشر حافی نے توبہ کی. تو انسان میں محبت قائم رہنی چاہیے, اور یہ محبت کہ آپ بلند درجوں کی طرف توجہ دیں. تو اب ابو ذر غفاری کا کیا درجہ ہے کہ جب آخری وقت آیا تو ان کی بیٹی کی روایت ہے, ربضہ میں بیٹی روایت کرتی ہیں آخری وقت ہے تو صحرا کے کچھ لوگ ابو ذر کے سرحانے پہنچے, ان کے پاس آتے ہیں کہ آپ کو کیا شکایت ہے؟ خیر انسان مر رہا ہے,
تکلیف میں ہے, پریشانی میں ہے, لوگ یہی باتیں پوچھتے ہیں. فرمایا اپنے گناہوں سے گلا ہے, یعنی کسی اور چیز کی شکایت نہیں بس اپنے گناہوں کا گلا ہے. فرمایا کہ آپ کوئی چیز چاہتے ہیں, کچھ ہم بندوبست کو کسی چیز کی طلب ہے؟ فرمایا رحمت پروردگار کی طلب ہے. کتنے لوگوں کے پاس یہ معرفت ہے, کتنے لوگ ہیں جو اس قسم کی معرفت کی دولت رکھتے ہیں؟ جیسے میں نے آپ کی خدمت میں حدیث پیغمبر پڑھی کہ والمعرفت رأس مالی,
کل سرمایہ پیغمبر کی زندگی کا کل سرمایہ ان کی معرفت ہے. جناب عیسیٰ کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کے ہاتھ پیر فلج مفلوج, ہلا نہیں سکتا, جزام برس, گوشت جھڑ چکا بدن کا, ہڈیاں نظر آ رہی ہیں, اٹھ نہیں چک سکتا, چل نہیں سکتا, اور اس کی زبان پہ یہ ذکر تھا الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلا به کثیرا من الناس.
ساری تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جس نے مجھے بچا کے رکھا ان چیزوں سے کہ جس سے بے تحاشا لوگوں کو جس چیز میں مبتلا کیا اس سے مجھے بچا کے رکھا. جناب عیسیٰ گزر رہے تھے, آپ نے کہا یا ہذا ای شیء من البلاء اراہ مصروفا عنک, کون سی ایسی بلا ہے جو میں نہیں دیکھ رہا,
ہر بلا تو تم پہ آئی ہوئی ہے بالفاظ دیگر. تو فرمایا کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے وہ اپنی معرفت عطا کی کہ جو بہت سارے لوگوں کو عطا نہیں کی.
یہ انسان کے لیے فخر کی بات ہے اگر اس کے پاس دین فہمی ہو, معرفت ہو, معارف قرآن و اہل بیت کی.
یعنی کہ ہم اپ سائڈ ڈاؤن سمجھ رہے ہیں اہل بیت کے سکھائے ہوئے کانسیپٹس اور نظریات کو. نہیں نہیں مولانا, ہم تو تقیہ کر رہے ہیں.
ماشاءاللہ, یہ تقیہ ہے کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں اور دشمن کا ایجنڈا کامیاب ہوتا رہے. یہ معرفت حاصل کی ہے آپ نے اسلام کی, 80 سال کے ہو گئے ابھی آپ کو تقیہ کا معنی نہیں پتا چلا. سارے کے سارے آئمہ نے تقیہ کیا. امام صادق علیہ السلام فرمایا تقیہ تو دینی و دین و آبائی, تقیہ میرا دین ہے, میرے آبا و اجداد کا دین ہے. معلوم ہوا سارے آئمہ نے تقیہ کیا, اسی لیے انہوں نے اپنی جان نہیں بچائی, دین کو بچایا. جیسے شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے تقیہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ تقیہ حفظ مکتب است, تقیہ دین بچانے کا نام ہے, جان بچانے کا نام نہیں ہے. آپ لوگ مومنین سے بات کریں, کتنے سارے آپ کے سامنے یہ جواب دیں گے جی ہم تو تقیہ کر رہے ہیں, یعنی کیا مطلب ہے ہم اپنی جان بچا کے بیٹھے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ, یہ سمجھا ہے آپ نے اہل بیت کے سکھائے ہوئے نظریے کو. یہ ہے معرفت کا حال. امام حسین علیہ السلام نے تقیہ کیا, 11 اماموں نے سب نے شہادت پیش کی. ما منا, حدیث کہہ رہی ہے, ما منا الا مقتول او مسموم, کوئی ہم میں سے نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کو یا قتل کیا گیا یعنی تلوار کے ذریعے سے مارا گیا, او مسموم یا زہر کے ذریعے سے شہید کیا گیا. سارے کے سارے اہل بیت شہید ہیں, یعنی کسی نے اپنی جان نہیں بچائی, دین کو بچایا, سب نے تقیہ کیا. یہاں دین متاثر ہو رہا ہے, ہم جان بچا کے بیٹھے ہوئے اور کہہ رہے ہیں ہم تو تقیہ کر رہے ہیں. فلاس فرمایا آپ نے, یہ حال ہے دین کی معرفت کا. بالغ نظری نہیں ہے, اسی لیے میں بار بار اپنی مدرسوں میں یہ بات کہتا ہوں. بعض لوگ 70 سال کے ہو جاتے ہیں مگر ان کے پاس ابھی تک دین فہمی اور بلوغ اور رشد عقلی اور رشد روحانی نہیں آیا. ذہنی طور پہ روحانی طور پہ ابھی تک بچے ہیں. بعض لوگ ہیں جو 15 سال کے ہیں, دیکھ لیجئے لبنان میں جا کے. بعض لوگ آپ کو ایران کے اندر بھی ایسے مل جائیں گے جو کہ جوان ہیں. خود امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے بعض جوانوں نے وہ سفر کے جو عرفا سالوں میں طے کرتے ہیں وہ ایک رات میں طے کیا. ایسے بھی جوان پائے جاتے ہیں جو سالوں کا سفر, وہ خود استاد العرفا ہیں, سالوں کا علم عرفان کا تزکیہ نفس والا سفر ایک رات میں طے کرنے والے بھی موجود ہیں. یہ ہے انسان کی بالغ نظری اور رشد اور روحانی ارتقاء. تو بڑا وہ نہیں ہوتا جس کا سن و سال زیادہ, بزرگی از علم است نہ بسن و سال. بزرگی جو ہے وہ علم کی بنیاد پہ ہوتی ہے, سن و سال کے بڑے ہونے سے کوئی بزرگ نہیں ہوتا. تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان کے محبت کا درجہ جب زیادہ ہوتا ہے رسول و اہل بیت اور خدا کی نسبت, تو آپ اس کی معرفت کی بات دیکھیں. جس طریقے سے ابو ذر جواب دے رہے ہیں, ابو ذر نے کیا فرمایا کہ جب وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کو طلب ہے کسی چیز کی, تو فرماتے ہیں کہ رحمت پروردگار کی طلب ہے. فرمایا کہ طبیب کا بندوبست کریں آپ کے لیے, ڈاکٹر کو بلائیں. فرمایا کہ طبیب رب العالمین ہے جس کی طرف سے ساری علاج معالجہ اور ساری بیماریاں خدا کی طرف سے ہوتی ہیں, طبیب نے مجھے بیمار کیا ہے. یہ اللہ ہی کی طرف سے یہ بلا نازل ہوئی ہے, یہ امتحان نازل ہوا ہے. یہ ہے معرفت کا درجہ. اور جب ملک الموت کو آتے دیکھا تو مرحبا اپنے دوست کو کا استقبال کر رہے ہیں, وہ دوست کے جس کا میں ساری زندگی منتظر تھا اور صحیح وقت پہ آیا. بعض لوگ یہ بھی جملہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے ابا کا مولانا بہت ہی بے وقت انتقال ہو گیا, تو بڑے جوان تھے, ابھی تو کوئی عمر ہی تھی, 52 سال کے تھے. بے وقت, یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کی حکمت کے مطابق جو یہ کام انجام پا رہا ہے یہ غلط انجام پایا ہے, اس وقت نہیں ہونا چاہیے تھا اور 20 سال کے بعد ہونا حکمت کے مطابق تھا. یہ کیا بات ہوئی بے وقت ہو گیا. چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن سے انسان کی معرفت پتہ چلتی ہے کہ ابھی دین فہمی کتنی ہے. ایک صاحب علم کو بحث کے دروازے پر پہنچنے پر 1 سال تک روک کے رکھا گیا, ایک استاد بتا رہے تھے, کیونکہ انہوں نے یہ جملہ کہا تھا کہ آج موسم بڑا اچھا ہے. کیا مطلب آج موسم اچھا ہے؟ آپ یہ کہنے چاہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے جو موسم ہے یہ غلط ہے, برا ہے؟ یہ آپ کی معرفت. اللہ کی طرف سے ہر موسم اچھا ہے, پتا بھی اس کی حکمت کے بغیر نہیں ہلتا, ہوا بھی چل رہی ہے, طوفان بھی آ رہا ہے, تو اس کی مصلحت ہے, حکمت مطلقہ ہے. ہم نہیں سمجھ پا رہے, یہ ہمارا جہل ہے, جہل کا اعتراف کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم ایسا کمنٹ پاس کریں کہ یہ کام آج اچھا ہو رہا ہے یا آج اچھا نہیں ہو رہا. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ ابو ذر غفاری نے استقبال کر رہے ہیں ملک الموت کا، ملک الموت کا استقبال کر رہے ہیں، اور فرمایا کہ وہ شخص کبھی فلاح اور نجات نہیں پا سکتا جو آپ کو، جو تمہیں دیکھ کر پریشان ہو. بالفاظ دیگر معلوم ہوا کہ انسان کو، ایک مومن کو جو کہ محبت رسول اہل بیت رکھتا ہے، اس کو استقبال کے لیے تیار رہنا چاہیے. ہر دم موت لقاء اللہ ہے، اللہ سے ملاقات کا نام ہے. موت لقائے امیر المومنین و امام المتقین علی ابن ابی طالب.
اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد.
چونکہ آپ نے فرمایا تھا اپنے صحابی حارث الحمدانی، قبیلۃ الحمدان، حمدان بہت بڑا قبیلہ ہے یمن کا، یہ ایران کا حمدان شہر نہیں ہے، اس سے تعلق رکھنا ہے. حمدان کا قبیلہ مولا کے محبین کا قبیلہ تھا، قبیلۃ الحمدان. تو حارث الحمدانی سے آپ نے فرمایا تھا، یا حارو حمدان من یمت یرانی، جو کوئی بھی مرتا ہے وہ مجھے دیکھتا ہے. معلوم ہوا کہ مولا کائنات کو دیکھے بغیر کوئی دنیا کا انسان اس دنیا سے جا سکتا ہی نہیں. اور پیغمبر اکرم کی تو دعا تھی جو ہمیشہ مستجاب ہے، اللہم لا تمتنی حتی ترینی علین، خدایا مجھے موت نہ دے جب تک مجھے علی کا دیدار نہ کروا دے. تو پیغمبر اکرم نے بھی آخری چیز جو دنیا میں دیکھی وہ مولا کائنات کا جمال مبارک تھا. لہذا میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ، اور حدیث جو پیغمبر جو میں نے آغاز میں پیش کی، آپ نے فرمایا وظلم، اور ظلم جو ہے ندامت پشیمانی ہے، ظلم پشیمانی کا باعث ہے. انسان کبھی ایسا نہیں ہو کہ ہماری طرف سے ظلم ہو کسی کے اوپر، کیونکہ جتنے بھی لوگ ظلم کے اندر وابستہ ہوتے ہیں کسی بھی شکل میں، وہ سارے کے سارے ظالم اکٹھے کر کے محشور کیے جائیں گے. اینا ظلما، رسول فرما رہے ہیں قیامت کے دن اعلان کیا جائے گا، اینا ظلما و اعوان الظلما ینادی المنادی، منادی یہ ندا دے گا، مضمون روایت ہے، منادی روز قیامت ندا دے گا، کہاں ہیں ظالم لوگ اور ان کے سپورٹرز، و اعوان الظلما، اور سب کے سب کو اکٹھا کیا جائے گا، یورما بہم فی النار، ان کو اکٹھا کر کے اکٹھا پھینکا جائے گا جہنم میں. تو ظلم پشیمانی کا باعث ہے. یوم یعض الظالم علی یدیہ، روز قیامت کا دن وہ دن ہے کہ جو ظالم اپنے دونوں ہاتھوں کو کاٹتا ہوگا. ندامت پشیمانی کے باعث انسان اپنے ہاتھوں کو خود کاٹ رہا ہوگا. لہذا انسان کو ظلم سے پرہیز کرنا ہے. اور کتنا ظلم، اتنا ظلم ہے کہ وہ ہستیاں، میرے مولا امام سجاد نے کیا کہا، اگر رسول نے یہ کہا ہوتا ہماری محبت کے بجائے ہم سے دشمنی کو واجب کیا ہوتا تو اس سے بدتر نہیں کر سکتے تھے.
جو کچھ اس امت نے رسول و اہل بیت علی و فاطمہ کے بیٹوں اور بیٹیوں کے ساتھ کیا،
اس سے بدتر نہیں کیا جا سکتا تھا. اگر بغض اہل بیت کو اللہ نے واجب کیا ہوتا محبت کے بجائے.
قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا، کہہ دیجئے، صلوات پڑھیے،
اللہم صلی علی محمد وآل محمد،
کہ میں کوئی اجر نہیں مانگتا اس پر سوائے میری قربا کی محبت، اہل بیت کی محبت.
اور انہیں اہل بیت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ اب عصر عاشور کے بعد تازیانے مارے جا رہے ہیں
امام سجاد کو.
عصر عاشور کے بعد کیا ہو رہا ہے، کتنے مظالم ہیں.
جناب سکینہ کے منہ پہ تماچے مارے جا رہے ہیں، جناب سکینہ کی بالیاں چھینی جا رہی ہیں، بیبیوں کے حجاب نوچے جا رہے ہیں.
کتنا رلایا ہے عزاداروں، ان اشقیاء نے میرے مولا کو کتنا رلایا ہے.
خود آپ نے فرمایا کہ انا قتیل العبرا،
میں اشک کا قتیل ہوں. لا یذکرنی مؤمن الا استعبرا، کوئی مومن میرا ذکر نہیں کرے گا مگر اس کی آنکھیں نمناک ہو جائیں گی. یہ علامت ہے حسین ابن علی کی کہ ان کا نام آئے گا تو مومن کی آنکھ میں اشک آ جائیں گے.
انا قتیل العبرا،
کتنا رلایا گیا ہے، مگر آج جی چاہتا ہے کہ اس ہستی کا ذکر کروں جس کی وجہ سے میرے مولا بلند آواز سے روئے.
بعض موارد میں مقاتل نے نقل کیا کہ امام حسین بہت روئے ہیں مگر بعض موارد میں بلند آواز سے روئے ہیں. شاعر کہتا ہے کہ احق الناس ان یبکا علیہ فتن ابکا الحسین بکربلائی. سب سے زیادہ سزاوار وہ شخص ہے کہ جس پہ رویا جائے جس کی وجہ سے میرے مولا جس نے مولا کو بہت رلایا. علی اکبر وہ ہستی ہیں کہ جن کی خاطر میرے مولا بلند آواز سے روئے. کتنا بڑا غم ہے, کتنا بڑا غم ہے علی اکبر کی جدائی کا. مہنا شہید تو سب کو ہونا ہے, مولا کے پاس بھی علم غیب ہے, مگر عزاداروں جس پر گزرتی ہے وہ جانتا ہے. جب اجازت دینی پڑتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ کتنا کٹھن مرحلہ ہے. اور روایت کے مطابق مولا اجازت دیتے وقت فوراً اجازت نہیں دیا کرتے تھے کسی شہید کو, شہیدوں کو فوراً اجازت نہیں ملتی تھی آسانی سے, مگر جب علی اکبر کا وقت آیا تو مولا نے کوئی ہیزیٹیٹ نہیں کیا, ذرہ برابر تردد نہیں کیا, بلکہ فوراً علی اکبر کو روانہ کر رہے ہیں. رسول کا امامہ سر کے اوپر ہے اور مولا کیا فرما رہے ہیں. سید ابن طاؤس کہتے ہیں اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم, خدایا گواہ رہنا اس قوم پر. فقط برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقاً و خلقاً و منطقاً برسولک. اب وہ جوان جا رہا ہے ان لوگوں کی طرف, ان کی طرف کہ جو تمام لوگوں میں تیرے رسول سے سب سے زیادہ مشابہ ہے, اپنے اخلاق کے اعتبار سے, اپنی ظاہری وضاقت کے اعتبار سے, اور اپنی گفتار کے اعتبار سے. کتنی مشابہت ہے, یعنی علی اکبر بھی معصوم ہے جو سب سے زیادہ مشابہ ہے. ہمارے استاد کے بقول کبھی گناہ نہیں کر سکتا, وہ بھی معصوم ہے. اور پھر مولا نے فرمایا کہ وکن اذا اشتقنا الى زیارت نبی کا نظر نہ رہے, اور جب کبھی ہمیں شوق ہوا کرتا تھا کہ تیرے نبی کی زیارت کریں ہم اس کی طرف دیکھ لیتے تھے. معلوم ہوا کہ پیغمبر اکرم کی زیارت کا جب شوق ہوتا تھا تو امام حسین علی اکبر کے چہرے کی زیارت کر لیتے تھے, علی اکبر کو دیکھ کے رسول کی زیارت کیا کرتے تھے. اور جب بھیج رہے تھے تو یہ بھی فرمایا قطع اللہ رحمہ کا, مولا بد دعا کر رہے ہیں عمر ابن سعد کے لیے, خدا تیری نسل کو قطع کرے کما قطعت رحمی, جیسے تو نے میری نسل کو قطع کیا. خدا جانے کیا گزر گئی امام حسین پہ, کون سمجھ سکتا ہے. کسی کا بیٹا ہو تو صحیح پہلے علی اکبر جیسا. بعض علماء نے یہ بھی نقل کیا کہ علی اکبر کو ہدایت تھی کہ جب تک ہو سکے مڑ مڑ کے چہرہ دکھاتے رہے, مڑ مڑ کے دیکھتے رہے تاکہ حسین ابن علی زیارت کر سکے. علی اکبر جو روانہ ہونا چاہ رہے تھے تو مولا کے کان میں کچھ کہا, اور جب کچھ کہا تو روایت کہتی فبکا بکا ان عالین, مولا نے بلند آواز سے گریا کیا. اور اب جو چاہنے والی بہن نے پوچھا گریے کا سبب تو فرمایا کہ دستور یہ ہے کہ باپ بیٹے سے وصیت کرے, مگر آج بیٹے نے باپ سے وصیت کی. فبکا بکا ان عالین, بلند آواز سے میرے مولا نے گریا کیا. علی اکبر روانہ ہو رہے ہیں, اب جب روانہ ہو کے چلے ہیں تو ایک مرتبہ آہٹ محسوس ہوئی, آہٹ محسوس ہوئی. اب جب مڑ کے دیکھا تو ضعیف باپ پیچھے پیچھے آ رہا ہے. ابھی تو رخصت ہوئے تھے, ابھی تو الوداع ہوا تھا, باپ پیچھے پیچھے آ رہا ہے. علی اکبر کیسے سمجھے, کیونکہ علی اکبر کا بھی کوئی بیٹا علی اکبر جیسا تو نہیں. کتنا کٹھن مرحلہ ہے, کتنا سخت امتحان ہے میرے مولا کا. جناب سکینہ کی روایت ہے کہ بابا کو دیکھا کہ ایک اونچے مقام پہ کھڑے دیکھ رہے ہیں, اور کبھی چہرے کا رنگ زرد ہوتا ہے, کبھی چہرے کا رنگ سرخ ہوتا ہے. علی اکبر کے جہاد کو دیکھ رہے ہیں. تھوڑی دیر بعد علی اکبر واپس آئے اور مولا سے کہا العطش قد قتلنی, پیاس نے مجھے مار ڈالا, تھوڑا سا پانی مل سکتا ہے. ارے پانی کا بندوبست کہاں سے ہو, کربلا میں تو پانی نہیں ہے. میرے مولا نے اپنی زبان دکھائی. اب جو علی اکبر کو مولا نے اپنی خشک زبان دکھائی, علی اکبر کہتے ہیں کہ آپ کی زبان تو میری زبان سے زیادہ خشک ہے. آیت اللہ شیخ جعفر شوستری نے لکھا ہے کہ میرے مولا نے جب انسان کا منہ خشک ہوتا ہے تو نیچرلی انسان طبیعتاً زبان کو ہلاتا ہے, اتنی مرتبہ زبان مبارک کو ہلایا کہ اب زبان سے خون آنے لگا. چنانچہ علی اکبر کو مولا نے تسلی دی کہ اب ان قریب رسول اللہ جام سے سیراب کریں گے۔ علی اکبر کو روانہ کیا، علی اکبر واپس آتے ہیں میدان جنگ میں، جہاد کیا، زمین کربلا پہ گرے۔ یہ واحد شہید کربلا ہے عزاداروں جن کے لیے شہزادی زینب نے اپنے کو مولا سے پہلے پہنچایا، مولا بعد میں پہنچے۔ شہزادی زینب واحد شہید ہیں کربلا کے جن کے لیے شہزادی زینب پہلے پہنچی ہے امام حسین سے۔ شہزادی جانتی تھی مولا کو کتنی محبت ہے علی اکبر سے، کتنی محبت ہے۔ اور اب آپ ملاحظہ فرمائیے، پہلے تو علی اکبر کو مولا نے تسلی دی تھی، اب علی اکبر بابا کو تسلی دے رہے ہیں۔ کن الفاظ میں تسلی دی؟ کہہ رہے ہیں ہارا جدی رسول اللہ، یہ میرے نانا رسول اللہ ہیں، یقرؤک السلام، آپ کو سلام کہہ رہے ہیں، اجل القدوم الینا، جلدی آئیے ہماری طرف۔ یعنی رسول فرما رہے ہیں مولا سے کہ جلدی آئیے۔ علی اکبر تسلی دے رہے ہیں بابا کو، رسول آ رہے ہیں نا ہر شہید کے پاس، جامع کوثر آیا ہے، رسول آئے ہیں۔ چنانچہ علی اکبر نے تسلی دی، اور روایت میں یہ ہے کہ علی اکبر کے سینے میں برچی کی انی، برچی کا پھل علی اکبر کے سینے میں ہے۔ باپ کیسے برداشت کرے کہ جوان بیٹا اتنی تکلیف میں ہے، اب میرے مولا برچی کی انی نکالنے جا رہے ہیں۔ ارے جی چاہتا ہے جناب ابراہیم سے عرض کروں، آپ نے جب اپنے بیٹے جناب اسماعیل کو ذبح کیا تھا تو آپ کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی تھی، ذرا کربلا میں آئیے جہاں میرے مولا علی اکبر کے سینے سے برچی کا پھل نکال رہے ہیں، حسین کی آنکھوں پہ کوئی پٹی نہیں بندھی ہوئی۔ ہمارا سلام ہو مولا کی عظمتوں پر، علی اکبر کے سینے سے برچی کی انی نکالی، اب جو علی اکبر کی روح پرواز کر گئی۔ روایت میں ہے فوضع خده على خده، مولا نے اپنے گال کو علی اکبر کے گال پر رکھا، فوضع خده على خده، اور پھر مولا کیا فرماتے ہیں، على الدنيا بعدك العفا، ارے دنیا پہ خاک ہو تیرے بعد۔
الا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون انا لله وانا اليه راجعون الهي بحق الزهراء وابيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها۔ بار الہ پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و شرک و نفاق کو سر نگون فرما، انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، تمام علماء ربانیین، تمام مراجع کرام، بالخصوص رہبر انقلاب کا سایہ ہمارے سروں پہ برقرار، تمام مجاہدین اسلام، بالخصوص جو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے حرم کا دفاع کر رہے ہیں، تمام مجاہدین کی توفیق میں اضافہ فرما، ان کی نصرت فرما، تمام مومنین کی جان و مال و آبرو کی حفاظت فرما، تمام مومنین کو وظائف شرعیہ پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، تمام مومنین کی مشورہ حاجات کو پورا فرما، بانیان مجلس کے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کی مشورہ حاجات کو پورا فرما۔ ہمیں اس وقت تک اس دنیا سے نہ اٹھا جب تک امام زمانہ ہم سے راضی نہ ہو جائے، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے انصار و اشیاء میں قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین۔ ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے بانی مجلس کے تمام مرحومین کے اصال ثواب کے لیے۔